जावेद साहब, मुख्तलिफ मजाहिब में कयामत का तसव्वुर क्या मौजूद है?
ये दुनिया में आप अगर मजाहिब का मुताला करें तो उनकी दो ही किस्में हैं बुनियादी तौर पर। एक वो मजाहिब हैं जिनको इल्हामी मजाहिब कहा जाता है, उसके बारे में हम तो ये कहते हैं कि असल में वो एक ही मजहब है। यानी अल्लाह ताला ने जब दुनिया को बनाया, आदम व हव्वा का इंतखाब किया, तो आदम को नबूवत दी और उसके साथ ही मजहबी रवायत की पैदा हो गई। ये इल्हामी रवायत है। इसकी नौइयत यह है कि इसमें अल्लाह ताला किसी इंसान का इंतखाब करके उसको शर्फ़ मुखातबत बख्शता है और फिर उसके ज़रिए से अपना पैगाम पहुंचाता है, लोगों की हिदायत का अहतमाम करता है। अल्लाह ताला ने इस चीज़ के पेश नज़र आदम अलैहिस्सलाम के बाद भी बहुत से अंबिया भेजे, उनकी एक बड़ी तादाद दुनिया में आई, और इस सिलसिले का इख्तिताम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हुआ है।
ठीक
ये
है।
पूरी की पूरी रवायत एक ही रवायत है। इसमें ज़ाहिर है कि मुख्तलिफ अंबिया अलैहिस्सलाम आए हैं, उनकी उम्मतों ने अपने अपने नाम भी रख लिए। जैसे हम कहते हैं कि ये यहूदी हैं, ये नसरानी हैं, या ये सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पैरों हैं, ये हज़रत याहिया के पैरों हैं। इसी तरह बाज़ और पैगंबर भी हैं जिनकी नस्बत से छोटे छोटे गिरोह दुनिया में आपको तारीख में मिल जाते हैं या आज भी मिल सकते हैं।
ठीक है।
ताहम ये रवायत एक ही रवायत है, यानी इसमें एक ही दीन बयान किया गया है। कुरान मजीद ने बड़ी सराहत और बड़ी वजाहत के साथ ये बयान कर दिया है कि अम्बिया अलैहिस्सलाम कोई नया दीन लेकर नहीं आते रहे, उनको एक ही दीन दिया गया था। शरा लकुम मिन अद्दीन मा वस्सा बही नूहम वल्लज़ी ओहैना इलैक व मा वस्सैना बही इब्राहीम व मूसा व ईसा अन अकीमुद्दीन वला ततफर्रुकू फी। यानी एक ही दीन है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करके बता दिया गया है, जो हमने नूह को दिया था, जो हमने इब्राहीम को दिया था, जो हमने मूसा व ईसा को दिया था अलैहिस्सलाम। तो इस लिहाज से इस दीन की रवायत को आप एक ही जगह पर रखेंगे। मैं इसको इस तरह हमेशा ताबीर करता हूँ कि जैसे ही मज़हब आता है या दीन आता है तो लोग उसको समझते हैं, उससे एक मज़हबी फ़िक्र पैदा होता है, वो फ़िरकों और गिरोहों और मदार से फ़िक्र के पैदा होने का बायस बन जाता है। अल्लाह के नज़दीक दीन हमेशा एक ही रहा है और वो इस्लाम है। इस्लाम किसी शख्स के साथ वाबस्ता नहीं है। इस्लाम का मतलब है टू सरेंडर, यानी आपने परवरदिगार के सामने ये हकीकत तस्लीम करने के बाद कि इस कायनात का एक खालिक है और मैं उसका बंदा हूँ, अपने आप को सरेंडर कर दिया, सरफगंदा कर दिया, सर तस्लीम कम कर दिया, आपने उसकी इताअत का कलादा अपनी गर्दन में पहन लिया, आपने ये मान लिया कि आप बंदे हैं, वो आपका माबूद है।
ठीक है।
तो इसका नाम इस्लाम है। एक आप ये कैटेगरी या एक किस्म ये कह सकते हैं। दूसरे सूफियाना मजाहब है। सूफियाना मजाहब में इंसान ने हकीकत को तलाश करने की कोशिश की है। यानी यहाँ तो सूरत हाल ये है कि अल्लाह ने एक बंदे का इंतखाब किया। आप इस इंतखाब की नौइयत क्या होती है, ये कैसे होता है, इसको अगर देखना चाहे तो कुरान मजीद ने इसकी तस्वीर खींच दी है सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के इंतखाब में। कुछ खबर नहीं है उनको, वो अपने हाँ से आ रहे हैं, जिस जगह उन्होंने पनाह ले रखी थी वहाँ से मिस्र वापस जा रहे हैं, उनके बच्चे उनके साथ हैं, बीवी उनके साथ है, अंधेरी रात है, सर्दी का मौसम है, वो देखते हैं कि उनको शायद रास्ता तलाश करने के लिए किसी की रहनुमाई की ज़रूरत होगी, शायद तापने के लिए आग चाहिए। अचानक एक जगह आग देखते हैं, आवाज़ आती है और पैगंबरी दे दी जाती है।
ठीक।
यानी इसके मिलने की नौइयत भी यही है। रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी ये मामला उसी तरह हुआ है जिस तरह के सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के साथ हुआ है, और कुरान मजीद ने सूरह नजम में उसकी तस्वीर खींची है। पहली दोनों मुलाकातों के बारे में ये बताया है कि पहली मरतबा जिब्रील कैसे आए और दूसरी मरतबा जिब्रील क्या। वलकद राहु नज़लतन उख्रा, पहली दोनों मुलाकातों को बहुत तफसील के साथ वहाँ बयान कर दिया गया है। तो इसमें तो अल्लाह की तरफ से इंतखाब होता है। यानी यूँ नहीं है कि बंदा हकीकत की तलाश में था, वो चिल्ले कर रहा था, वो मुराकबे कर रहा था, वो किसी चीज़ को तलाश करने के लिए मुख्तलिफ नौइयत की मशकों और रियाजतों से गुजर रहा था, उसके अंदर बड़ी तमन्ना थी और फिर उसके बाद रोशनी उसको मिल गई, निर्वाण हासिल हो गया। यहाँ ये नहीं होता,
ऐसा नहीं हुआ।
सूफियाना मजाहब में मामला बिल्कुल इसके उलट है। यानी वहाँ बंदा आगे बढ़ता है, वो मुख्तलिफ रियाजतें करता है। उसमें बुनियादी बात क्या है फ़लसफियों के बरखिलाफ़? फ़लसफियों ने तो ये कहा कि हकीकत की तलाश के लिए हमारे पास एक बड़ा ही गैर मामूली ज़रिया मौजूद है और वो हमारी अक्ल है। अगरचे अब पोस्ट मॉडर्निज़म में वो भी बेचारी कहीं गायब हो गई है, लेकिन बहरहाल एक लंबे अरसे तक उसकी हुकूमत दुनिया पर कायम रही। तो वो ये ख्याल करते थे कि इस अक्ल के ज़रिए से इसके मुकदमात कायम करके हम पहुँच जाएँगे यहाँ। ये जो आमतौर पर कहा जाता है कि कांट ने तहलील करके ये बता दिया था, क्या बता दिया था? ये बता दिया था कि इसकी हुदूद क्या है। यानी आप अपने आप को मशीखत के बुलंद तरीन मकाम पर फायज समझ रहे हैं, आपका ख्याल ये है कि आप इसके ज़रिए से पत्थर में सुराख कर लेंगे, नहीं हो सकता, आपकी कुछ तहदीदात हैं। तो उन तहदीदात का एतराफ़ ज़रा मुश्किल काम होता है, क्योंकि इंसान के अंदर तफव्वुक और बर्तरी की जबिल्लत है, वो आसानी से मानने के लिए तैयार नहीं होता। तो अक़ल की भी एक कारफरमाई रही है, उससे फ़लसफियाना मज़ाहिब वजूद में आए हैं। یہ جو عام طور پر مذاہب کے نام سے مذاہب, جیسے بدھ مت ہے, جیسے ہندو مت ہے, جیسے اور بہت سی دوسری تعبیریں آپ دنیا میں دیکھتے ہیں, تو یہ سب صوفیانہ مذاہب ہیں. اپنی بنیاد کے لحاظ سے یہ بھی ایک ہی مذہب ہے. یعنی اس میں آدمی نکلتا ہے, کوئی بڑا آدمی, اور وہ محسوس کرتا ہے کہ اس کے پاس اس کے باطن میں ایک ذریعہ ہے جس سے وہ حقیقت تک پہنچ جائے گا. اب باطن کا سراغ لگانا ہے, باطن تک پہنچنا ہے, سیر باطن کرنی ہے, اس کے لیے کیا کیا جائے؟ تو آپ جب عقل کو کام میں لاتے ہیں تو غور و فکر کرتے ہیں, تدبر کرتے ہیں, چیزوں کی تحلیل کرتے ہیں, تجزیہ کرتے ہیں, مقدمات قائم کرتے ہیں, نتائج نکالتے ہیں. جب آپ سیر باطن کرتے ہیں تو مراقبے کرتے ہیں. آپ کہیں جنگل میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں, اچھا اس میں پھر ظاہر ہے کہ ایک خاص منطق وجود میں آتی ہے کہ یہ سیر باطن میں رکاوٹ کیا ہے. رکاوٹ آپ کا جسم ہے,
ٹھیک ہے,
جسم کے اپنے مطالبات ہیں, اس کی اپنی جبلتیں ہیں, ان کی تحلیل کی, ان کو کم سے کم کیا جائے.
ٹھیک,
کہتے ہیں نا پھر یہ کہ ہم قلت منام, قلت تام, قلت کلام کے ذریعے سے اس مادی وجود سے نجات پائیں گے. یعنی قالب در حقیقت ایک قید خانہ بن گیا ہے, اس کی قید سے اپنے باطن کو نجات دلائیں گے. جب وہ نجات دلاتے ہیں تو ان کا خیال یہ ہے کہ اس سے ان کو نروان حاصل ہو جاتا ہے. اب بدھ کی داستان پڑھیں, یعنی کلاسیکی لحاظ سے ان مذاہب کا سب سے بڑا آدمی وہی ہے. باقی جو کچھ ہے در حقیقت اس کی تعلیمات کی کرنیں ہیں جو دنیا میں آپ کو نظر آتی ہیں. اس کو نروان کیسے حاصل ہوا گیا کے جنگل میں, تو یہی طریقہ ہے جو اختیار کیا جاتا ہے. اب ظاہر ہے کہ اس میں الفاظ بدل گئے, تعبیریں بدل گئیں, ہمارے ہاں بھی یہی ہوتا ہے. ہر آدمی ایک چلہ کرے گا, ہر آدمی کہیں جا کر مراقبہ کرے گا, ہر آدمی جا کر کہیں سلوک کی منازل طے کرے گا, اس کے بعد حقیقت کا انکشاف ہوتا ہے, کشف کے منازل طے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ جو کچھ یہاں سے ملتا ہے, یہ آپ اس کو مختلف نام دے سکتے ہیں, یہ ایک ہی چیز ہے. یعنی جیسے وہاں بھی ایک ہی چیز ہے, یہ بھی ایک ہی چیز ہے. تو ان دونوں کے ہاں یہ تصور تو موجود ہے, دونوں کے ہاں موجود
دونوں
ہے کہ کوئی ایک دن آنا ہے کہ جس میں معاملات کا آخری انکشاف ہو جانا ہے.
ٹھیک ہے,
تو الہامی مذاہب میں اس کو قیامت سے تعبیر کیا جاتا ہے. یعنی یہ کہا جاتا ہے کہ ایک ایسا دن آنے والا ہے جس میں یہ دنیا ختم ہو جائے گی, یہ عارضی دنیا ختم ہوگی, اور اس کی جگہ ایک مستقل دنیا وجود میں آئے گی. قرآن مجید نے اس کی جو تصویر کھینچی ہے, ظاہر ہمارے پاس وہی ایک ایسی تصویر ہے جس کو ہم اعتماد کے ساتھ پیش کر سکتے ہیں, کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے اپنے الفاظ میں ہے, وہ ایک منظم کلام میں ہے.
صحیح,
اس کلام میں ہے جس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ بلسان عربی مبین ہے, اس کے بارے میں جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اس میں باطل نہ آگے سے آ سکتا ہے نہ پیچھے سے آ سکتا ہے. اس کے اندر اس کی جو تصویریں کھینچی گئی ہیں ان کو اگر آپ سامنے رکھیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو کائنات اس وقت ہے یہ ایک عارضی کائنات ہے. یہ اپنے وجود سے بتا رہی ہے کہ یہ ایک عارضی کائنات ہے, تو لہٰذا اس کو ایک دن ختم کر دیا جائے گا. ختم کر دیا جائے گا کا مطلب کیا ہے؟ اس کو قرآن نے بیان کیا ہے کہ یہ جو اس کا میٹیریل ہے, اس کا مادہ ہے جو پھیلا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے, کہکشانوں کی ایک دنیا ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہے, نوری سالوں کے فاصلے کے اوپر بھی, اور آپ کی زمین سے لاکھوں گنا بڑے سیاروں کی صورت میں, یہ جو مادے کا عظیم انبار ہے جو آپ اپنے اوپر دیکھ رہے ہیں, یہ سارا کا سارا جتنا ہے یہ وجود میں آ چکا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اس کو وجود میں لا چکے ہیں, یہ فنا نہیں ہوگا, یہ ایک نئی صورت اختیار کر لے گا. یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات, اسی زمین اور انہی آسمانوں کو اٹھا کر ہم نئی زمین اور نئے آسمان میں تبدیل کر دیں گے. اس کے بعد یہ تصور دیا گیا ہے کہ چونکہ یہ جو موجودہ دنیا ہے اس کا جب آپ جائزہ لیتے ہیں, تو جیسے کہ میں نے کئی مرتبہ اس کو بیان کیا ہے کہ یہ فلسفے کی نگاہ سے آپ دیکھتے ہیں تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ ظلم اور عدوان سے بھری ہوئی ہے, یہ رام کی لیلا ہے, یزنا کی تماشا گاہ ہے. یعنی اس کے اندر تو ہم انسانوں کو دیکھتے ہیں کہ نہ مواقع ان کو یکساں ملتے ہیں, نہ حالات یکساں ملتے ہیں, نہ ان کو دوسروں کے ظلم اور عدوان سے نجات کی راہیں یہاں ملتی ہیں. تو اس وجہ سے اس عارضی دنیا کے بعد ایک دوسری دنیا کی ضرورت خود فلسفہ, خود فکر, خود انسان کا غور و تدبر,
یعنی اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ ہونا چاہیے.
مذہب نے یہ بتا دیا ہم کو, الہامی مذاہب نے اس بات کو پوری وضاحت کے ساتھ بیان کیا کہ یہ عارضی دنیا ختم ہو جائے گی, ایک نئی دنیا اس کی جگہ وجود میں آئے گی, اور وہ عدل کے اصول پر وجود میں. اس دنیا میں جو کچھ تم کو دیا گیا ہے یہ امتحان کے لیے دیا گیا ہے,
ٹھیک ہے,
تو یہاں امتحان کا اصول کار فرما ہے, اس لیے یہاں عدل تلاش نہ کرو.
اوکے,
کیونکہ امتحان میں تو اختیار دیا گیا ہے, اور امتحان ہو نہیں سکتا جب تک اختیار نہ دیا جائے. اختیار دیا جائے گا تو اس کا سوء استعمال بھی ہوگا اور اچھا استعمال بھی ہوگا. جب سوء استعمال ہوگا تو اس سے حق تلفی وجود میں آئے گی, ظلم بھی وجود میں آئے گا, عدوان بھی وجود میں آئے گا. اچھا خالق اس میں فوراً مداخلت کر دے تو امتحان ختم ہو جائے گا, اس لیے اس کو بھی اپنا ہاتھ کھینچ کے رکھنا پڑے گا, ایک وقت تک اسے برداشت کرنا پڑے گا, گوارا کرنا پڑے گا. تو اس کے پھر نتائج نکلیں گے, وہ نتائج قیامت کے دن نکلیں گے. یعنی کچھ یہاں بھی نکل آتے ہیں لیکن لازم نہیں ہے کہ یہاں نکلیں. یعنی یہاں پر بھی ایک مکافات کا قانون جاری ہے, اور بڑی حد تک اس کے نتائج ہم دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں کے سامنے، لیکن وہ نہ حتمی ہیں، نہ قطعی ہیں، نہ ہمیشہ نکلتے ہیں.
اچھا جاوید صاحب، یہ آپ نے فرمایا کہ یہ جو دونوں مذاہب کے آپ نے ڈسکرپشن دی کہ الہامی مذاہب ہیں، صوفیانہ مذاہب ہیں، اور دونوں کے نزدیک یہ ایک موجود ہے، یہ حقیقت کیسا ہوگا. الہامی مذاہب اسے قیامت سے تعبیر کرتا ہے، اور پھر وہ بتاتا ہے کہ یہ زمین بدل جائے گی اور ایک دن جو ہے وہ انصاف کے اصول پر جو ہے وہ قائم ہوگی، دوسری دنیا قائم ہوگی. صوفیانہ مذاہب بے شک تعبیر کوئی بھی لفظ سے کرتے ہوں، لیکن ان کا بھی جو مین جو کرسٹ ہے وہ یہی ہے نا کہ ایک دن ایسا ہوگا جب سارے انصاف ہوگا اور لوگوں کو ان کا پورا پورا جزا دے دی جائے گی. ایسا ہی ہے صوفیانہ مذاہب
کے ہاں حقیقت کا تصور اس سے بہت مختلف ہے. یعنی الہامی مذاہب میں پرسنل گاڈ کا تصور ہے، خدا ایک شخصیت ہے، ایک ذات ہے، وہ اپنی صفات رکھتا ہے، وہ اپنے سنن رکھتا ہے، کائنات اس کی مخلوق ہے، اس کا کوئی حصہ نہیں ہے. جبکہ صوفیانہ مذاہب عام طور پر وحدت الوجودی ہیں. ان کے ہاں بنیادی نقطۂ نظر یہی ہے کہ حقیقت مطلقہ یا ذات بہت جس کو کہا جاتا ہے اپنی خالص حالت میں، وہ اصل میں اپنے مادی ظہور میں آ گئی. یہ کائنات کیا ہے؟ یہ کائنات اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ یہ در حقیقت مینیفیسٹیشن ہے.
رائٹ.
اس وجہ سے وہاں رجوع کا تصور ہے، یعنی وہاں جو تصور حقیقت میں ہے. ظاہر ہے قیامت کی تعبیر یا قیامت کا لفظ وہ بھی اختیار کر لیتے ہیں، لیکن وہ حقیقت میں رجوع ہے. یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ ایک ذات نے اپنے امتداد کی یہ صورت پیدا کر دی ہے، اس کا ایک جسدی ظہور ہو گیا ہے، اس کو سمٹ جانا ہے ایک دن.
ٹھیک ہے،
تو آپ اپنی حقیقت کو پا لیں گے. تو وہاں تصور اس کے بالکل مختلف ہے. اچھا، پھر ظاہر بات ہے کہ ایسا نہیں ہوتا کہ الہامی مذاہب جس صورت میں پیش کیے جائیں وہ ویسے ہی رہیں. یہی صوفیانہ مذاہب کا معاملہ بھی ہے، اس میں مختلف تعبیریں پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں. چنانچہ آپ جانتے ہیں کہ پھر تناسخ کا ایک نظریہ پیدا ہو گیا کہ اصل میں تو قیامت یہیں آتی رہتی ہے، یعنی جزا و سزا کا ایک عمل ہوتا رہتا ہے. آپ ایک جنم لیتے ہیں، اس کے بعد جو کچھ آپ کرتے ہیں اس کے نتیجے میں آپ کو اس کے لحاظ سے اگلے جنم میں پیدا کر دیا جاتا ہے. تو اس طرح ایک ایسا چکر ہے جس پہ آپ کو ڈال دیا گیا ہے کہ جو کبھی ختم نہیں ہوگا، جس میں ایک کرم سے دوسرے کرم میں، ایک حالت سے دوسری حالت میں آپ تبدیل ہوتے چلے جاتے ہیں. تو پھر یہ ظاہر ہے کہ جزا و سزا کا تصور تو وہاں بھی موجود ہے، لیکن وہ جزا و سزا کا تصور اس صورت میں روبہ عمل ہوتا ہے. یعنی یا وہ فلسفے کی سطح کے اوپر روبہ عمل ہوگا، اور وہاں وہ رجوع کی شکل اختیار کر لیتا ہے. اس میں بھی ظاہر ہے بہت سے سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ پھر وہ رجوع کس شکل میں ہوگا؟ دنیا میں جو کچھ کیا گیا ہے اس کی نوعیت کیا ہوگی؟ کیا ذات اپنے ہی امتداد کو جزا و سزا سے گزارے گی؟ تو بہت سے سوالات وہاں بھی پیدا ہوتے ہیں. تو اسی طرح کا معاملہ الہامی مذاہب کی بھی بعض تعبیروں میں ہو جاتا ہے، جس طرح کہ الہامی مذاہب کے ماننے والوں میں بھی بہت سے لوگ ہیں جو مثلاً یہ بحث اٹھا دیتے ہیں کہ کیا یہ قیامت جب ہوگی تو یہ کوئی مقامات ہیں، نئی دنیا وجود میں آئے گی، ہمیں یہی جسد دیا جائے گا، اس کو حشر اسجاد سے تعبیر کیا جاتا ہے. بڑا مشہور فلسفہ کا مسئلہ ہے، علم کلام کا مسئلہ ہے. یا یہ مقامات نہیں ہیں بلکہ احوال ہیں جو ہمارے اوپر گزریں گے، احوال کی بھی کیا نوعیت ہوگی؟ پھر کیا کہ بعد الموت یہ سب کے لیے ہے، یا جس طرح کے علامہ اقبال بیان کرتے ہیں کہ جس نے اپنی خودی کو محکم کر لیا انہی کے لیے ہے؟ تو اس طرح کی بہت سی تعبیریں خود الہامی مذاہب کے مفکرین کیا بھی پیدا ہو جاتی ہیں. لیکن چونکہ یہاں قرآن جیسی کتاب موجود ہے، تو آپ کے لیے بڑی آسانی ہوتی ہے کہ آپ ان تمام تعبیرات کو اس کی بارگاہ میں پیش کریں اور وہاں سے فیصلہ حاصل کر لیں. باقی مذاہب میں، یعنی صوفیانہ مذاہب کی مختلف تعبیروں میں، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے کہ پھر آپ سیر باطن فرمائیں. اس میں آپ کا کشف بھی آپ کو کسی نتیجے تک پہنچا سکتا ہے، کسی دوسرے کا مراقبہ کسی دوسرے نتیجے تک پہنچا سکتا ہے. لیکن حیرت انگیز طور پر ان کے ہاں بھی بڑی وحدت پائی جاتی ہے فکر میں. یعنی اصل کے لحاظ سے وہ سب کے سب وحدت الوجودی ہیں، ان کے بنیادی نظریات ایک ہی ہیں، اور ان کے اندر جو سوالات پیدا ہوتے ہیں ان کے جوابات اعلیٰ سطح کے اوپر کم و بیش ایک ہی دیے جاتے ہیں.
ٹھیک ہے.